راہکاری مہم میں شرکت کے بعد قائد انقلاب اسلامی کی گفتگو، انسانی معاشرے کے لیے درخت اور پودوں کی اہمیت پر زور۔ این پی ٹی اور آئی اے ای کے رکن کی حیثیت سے ایران کو ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاح، 11 مارچ کو پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پتے نوٹ فرمائیں: urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے درخت اور پودوں کو سبھی ملکوں اور انسانیت کے لیے برکت و خوشحالی کا باعث قرار دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے منگل کو ہفتہ شجرکاری اور قدرتی ذرائع کی مناسبت سے 2 پودے لگانے کے بعد اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ درخت اور پودے سبھی ملکوں اور پوری انسانیت کے لیے خوشحالی اور خیر و برکت کا باعث ہیں، اور دین مبین اسلام میں شجرکاری، درختوں اور پودوں کی حفاظت اور ان کو نہ کاٹنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسی شکایتیں بھی ملتی ہیں کہ کچھ جگہوں پر سینکڑوں درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر جنگلات اور باغات ختم ہو جائیں گے تو اس سے انسانیت کے لیے متعدد مشکلات پیدا ہوں گی، بنابراین حکام کو اس چیز پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کا کہنا ہے کہ وہ آئی اے ای اے کے ایک سرگرم پابند عہد ممبر ملک کی حیثیت سے اپنی پرام ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے ضروری سہولتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے منگل کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں فارچین فوجی سائٹ کا معائنہ کرنے پر مبنی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کی درخواست کے بارے میں کہا کہ یہ مسئلہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جن پر ایجنسی کے ساتھ ایران کے مذاکرات میں بات چیت ہو چکی ہے، اور اس پر مزید گفتگو آئندہ مذاکرات میں ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو ایجنسی کے سرگرم ممبر کی حیثیت سے اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے سبھی مراعات ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشویش کو دور کرنے کے لیے فریقین کے اتفاق رائے سے ضروری اقدامات بھی کیے جانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح قزاقستان کے شہر الماتی میں ہونے والے ایران اور 5+1 گروپ کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ سابقہ مذاکرات میں اگر ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کو بند کرنے کی بات ہوتی تھی یا کوئی پیش کی شرط پیش کر دی جاتی تھی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، تو اس بار صورتحال اس سے مختلف تھی اور 5+1 گروپ نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں واضح فرق محسوس کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جو تجاویز 5+1 گروپ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں وہ ایرانی عوام کے مسلمہ ایٹمی حقوق سے متصادم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تجاویز کے ذریعے تعاون کو مزید جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بحرین جیسے ملکوں میں ایران کی مداخلت پر مبنی بعض بیانات کے بارے میں کہا کہ بحرینی حکام کی طرف سے اس طرح کے غیر حقیقت پسندانہ بیانات کا مقصد بحرین کے داخلی مسائل اور مشکلات سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیانات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی علاقے کے کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کی ہے، کہا کہ علاقے کے ملکوں کے حکمرانوں کو ایران کی سفارش یہی ہے کہ وہ اپنی داخلی مشکلات کے حل کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں، اور بہترین حل یہ ہے کہ داخلی مشکلات کا حل نکالیں، یعنی عوام کو کچلنے کے بجائے ان کے جائز اور قانونی مطالبات پر توجہ دیں۔
ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو شام کے بحران کے وسیع تر ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے ایک خط میں خبردار کیا ہے کہ شام کا بحران وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وزیر خارجہ نے عالمی ادارے سے اپیل کی ہے کہ وہ بحران شام کے پرامن حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے اپنے خط میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے شام میں دہشت گردانہ کاروائیاں رکوانے کے لیے پوری توانائیاں بروئے کار لائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کے تمام ملکوں اور عالمی اداروں، خاص طور سے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے خط میں امریکہ کی جانب سے شام میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت میں قرارداد کو ویٹو کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے حکومت امریکہ کی دوہلی پالیسیوں کا ثبوت قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے خط میں اعلان کیا ہے کہ ایران بحران شام کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی علاقائی اور عالمی کوششوں میں مدد اور تعاون فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہے۔ عراق کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جو دہشت گرد شام سے عراق میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے ہی الانبار صوبے میں شامی اور عراقی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ رشا ٹوڈے کے مطابق عراقی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شام سے عراق کے اندر داخل ہونے والے دہشت گردوں نے گھات لگا کر دسیوں شامی فوجیوں کو عراق کے اندر ہلاک کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شامی فوجی جو عراق اور شام کی سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں میں زخمی ہو گئے تھے، انہیں علاج کے لیے عراق کے اندر لایا گیا اور اس کے بعد انہیں دوبارہ شام لے جایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے عراق کے اندر گھس کر ان فوجیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان شامی فوجی اور 9 عراقی فوجی مارے گئے۔ عراقی وزارت دفاع نے شام میں متحارب گروہوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی لڑائیوں کا دائرہ عراق کے اندر تک پھیلانے سے گریز کریں۔ عراقی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جو گروہ عراق کی ارضی سالمیت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف فوجی اقدامات کے امکان کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن میں امریکہ اسرائیل تعلقات کی کمیٹی کی سالانہ کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی بات کرتے ہیں تو وہ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دعووں کی تکرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کو سفارتی طریقوں سے ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی تو وہ فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے اپیک میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، لیکن سفارتکاری کا دروازہ بند ہوا چاہتا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن سارے آپشن میں جملہ فوجی کارروائی کا آپشن موجود ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے بعض اتحادی جھوٹے دعووں کے ذریعے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انہی بے بنیاد الزامات کے تحت انہوں نے ایران کے خلاف ایک طرفہ طور پر غیر قانونی پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ ایران نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ این پی ٹی کے ممبر کی حیثیت سے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا اس کا حق ہے، اور اس کے علاوہ آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں نے اپنی رپورٹوں میں بار بار کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا گیا ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا آغاز آئندہ ہفتے ہوگا۔ اس بات کا اعلان پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں بجلی کے 3 منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور عالمی برادری کو پاکستان کے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کا آغاز 11 مارچ کو ہوگا۔ انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ دنیا دیگر ممالک پابندیوں کے باوجود دوسری اقوام کو اس قسم کے منصوبوں کی اجازت دے رہے ہیں، لہذا وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ استثناء نہ دیا جائے۔ پاکستان کے صدر کا کہنا تھا کہ دنیا ہمارے نقطۂ نظر کو سمجھنے اور پاکستان کو اس منصوبے کی تکمیل کی چھوٹ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود پاکستانی حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ ایران سے گیس کی خریداری سمیت اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اتوار کو کراچی کے عباس ٹاؤن سانحے میں شہید ہونے والوں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ خیبر پور، اسلام آباد اور پشاور میں جب ان شہدا کے جنازے پہنچے تو وہاں انتہائی رقت آمیز جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ عباس ٹاؤن میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والوں کی میتوں کی شناخت کے بعد انہیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پیر اور منگل کی رات دو مزید میتوں کو اسلام آباد کے راستے اسکردو روانہ کیا گیا۔ 18 سالہ محمد حسین اور 20 سالہ سید احمد شاہ کی نماز جنازہ مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ناصر عباس جعفری کی امامت میں ادا کی گئی، جس کے بعد ان کے جنازوں کو اسکردو منتقل کر دیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے اس بدترین واقعے میں پشاور کے سید عباس حسین بھی شہید ہوئے ہیں، جن کی نماز جنازہ حسینیہ حال پشاور میں ادا کی گئی۔ اس واقعے میں شہید ہونے والے ایک اور شہری ذیشان حیدر کا تعلق خیبر پور سے تھا، ان کی میت بھی خیبر پور لقمان منتقل کی گئی۔ میت کے خیبر پور پہنچتے ہی رشتہ داروں میں کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ اور آخری رسومات میں بڑی تعداد میں علماء اور سوگواروں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں سیکورٹی فورس نے پاریگام پلوامہ کی جانب مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس سے بہت سے افراد زخمی ہو گئے، جن میں سحر عالمی نیٹ ورک کے کیمرہ مین سمیت متعدد صحافی بھی شامل ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
مزاحمتی جماعتوں کے ایک نئے اتحاد متحدہ مجلس مشاورت کی طرف سے دی گئی اپیل، جس میں انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ پاریگام پلوامہ کی طرف مارچ کریں، کو حکومت نے طاقت کے بل پر ناکام بنا دیا، جس کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے اور پولیس کاروائی میں متعدد صحافی بھی زخمی ہوئے۔ سری نگر کے پائن شہر میں واقع تاریخی جامع مسجد سے ایک جلوس برآمد ہوا، جو مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے جب حبہ قدل پہنچا تو پولیس اور فورسز کی باری جمعیت نے ان کا راستہ روکا اور انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور جب جلوس میں شامل لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر آنسو گیس کے درجنوں گولے داغے، جس کے دوران لوگ مشتعل ہوئے اور انہوں نے فورسز اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ اس موقع پر فورسز نے واقعے کی عکس بندی اور رپورٹنگ کرنے والے 6 صحافیوں کو بھی نہیں بخشا، اور اس واقعے میں سحر عالمی نیٹورک کا کیمرامین مرتضی رضوی سمیت آدھے درجن صحافی بری طرح زخمی ہوئے۔ اس دوران شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں سے بھی لوگوں نے جلوس نکالنے کی کوششیں کی، تاہم پولیس نے طاقت کے بل پر انہیں ناکام بنا دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں جنوبی کشمیر کا ایک طالب علم مدثر کامران ملا ایک پراسرار واقعے میں مارا گیا۔ اگرچہ حیدرآباد پولیس نے اسے خودکشی کا واقعہ قرار دیا، تاہم مزاحمتی جماعتوں اور ان کے لواحقین نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ طالب علم نے محمد عبد الغرو کی پھانسی کے خلاف حیدرآباد میں ایک مظاہرے کی قیادت کی تھی، جس کے بعد اسے پولیس نے دوران حراست ہلاک کر کے اسے خودکشی قرار دینے کی کوشش کی۔ واضح رہے جب مذکورہ طالب علم کی لاش ان کے آبائی قصبے پہنچائی گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا اور ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس ہلاکت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ مزاحمتی جماعتوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ مذکورہ علاقے کی طرف مارچ کریں، تاہم پولیس نے طاقت کے بل پر مزاحمتی جماعتوں کے پروگرام کو ناکام بنا دیا۔ ادھر پولیس حکام نے کہا ہے کہ اگرچہ وادی بھر میں حالات پر تناؤ ضرور تھے، تاہم ان کے کنٹرول میں ہیں۔ کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپتی محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
بحرینی عوام نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے شہید ہونے والے بحرینی نوجوانوں کا جنازہ اس کے اہل خانہ کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ بحرینی نوجوان عیسیٰ الجزیری کو بحرینی اور سعودی عرب کے فوجی نے گزشتہ 14 فروری کو زہریلی گیس کے گولے کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا تھا۔ بحرینی حکومت اس نوجوان کی لاش اس کے اہل خانہ کے حوالے کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ بحرینی عوام نے حکومت کے اس رویے پر احتجاج کرنے کے لیے ابو سنی، تبلی، الاکر اور المالکیہ میں ایک بار پھر مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف بحرینی اور سعودی فوجیوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بحرینی اور سعودی فوجیوں نے مظاہرین پر زہریلی گیس سے بھی حملہ کیا۔ بحرینی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے منگل کو ایک 11 سالہ بچے کو مظاہرے میں شرکت کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بحرینی مظاہرین نے پیر کی رات بھی ملک کے مختلف علاقوں میں نوجوان شہید عیسیٰ الجزیری کا جنازہ اس کے اہل خانہ کے حوالے نہ کیے جانے کے خلاف مظاہرے کیے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مصری شہریوں نے قاہرہ میں برطانوی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کیے ہیں۔ اس موقع پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جھڑپوں میں متعدد مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قاہرہ کے تحریر اسکوائر کے قریب بھی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب پولیس نے التحریر اسکوائر پر ٹریفک کی رفت و آمد کے لیے کھولنے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے تحریر اسکوائر پر دو گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی ہے۔ دوسری جانب مظاہرین کے ایک گروپ نے مرکزی بینک کی عمارت کے سامنے جمع ہو کر تحریر اسکوائر کو کھولے جانے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے مرنے والوں کے قصاص کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق الاہلی فٹ بال کلب کے ارکان نے بھی سڑکوں پر آ کے مظاہرے کیے اور ہوائی اڈے کی جانب جانے والی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ مظاہرین نے جگہ جگہ ٹائر جلا کر ٹریفک کی رفت و آمد معطل کر دی۔ پولیس نے مظاہرین کو ایئرپورٹ کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے ایئرپورٹ کے اطراف کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یمن کے سرحدی علاقوں میں تیل کے عظیم ذخائر کی دریافت کے بعد سعودی عرب نے اس ملک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ العالم ٹی وی کے مطابق یمن کے ایوان صدر کے قریبی ذرائع نے سرحدی علاقوں میں تیل کے عظیم ذخائر کی دریافت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی سرحد فورس نے صوبہ الجوف میں 3 کلومیٹر تک پیش قدمی کی ہے اور مورچے سنبھال لیے ہیں۔ اس سے پہلے جنوری کے مہینے میں بھی سعودی فوجیوں نے یمن کے سرحدوں کے قریب 8 نئی چیک پوسٹیں قائم کی تھیں۔ یمن اور سعودی عرب میں برسوں کے سرحدی اختلافات کے بعد یمنی حکام نے ایک بار پھر سعودی عرب پر اپنی سرزمین کے بڑے حصے قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یمن کے سابق ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح نے سعودی حکمرانوں سے بھاری رشوت لے کر صوبہ نجران پر سعودی عرب کے قبضے کو عملی طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ یمنی عوام کی جانب سے اپنی سرزمین کی واپسی کے ممکنہ مطالبے کا معاملہ بھی سعودی عرب کی جانب سے یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ایک اہم وجہ ہے۔ بہت سے سیاسی ماہرین یمن میں جاری سیاسی کشیدگی کو غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کے اتحاد سے بھی خوش نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک تفتیش کار نے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں سی آئی اے کے افسران کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق خفیہ دستاویزات منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔
رشیا ٹوڈے کے مطابق اقوام متحدہ کے تفتیش کار بین ایمرسن نے ادارے کے انسانی حقوق کونسل کو ایک رپورٹ ارسال کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بش انتظامیہ کے دور میں سی آئی اے کی غیر قانونی سرگرمیوں سے کھلے انکار کے باوجود اب بھی بہت سے حقائق کو چھپا کر رکھا گیا ہے اور تاحال کسی بھی امریکی عہدیدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ بین ایمرسن کے مطابق اگرچہ باراک اوباما نے تفتیش کے جدید طریقوں کے استعمال کی مذمت کی ہے لیکن دہشت گردی کے شعبے میں کی جانے والی گرفتاریوں اور گرفتار شدگان کی خفیہ منتقلی کے پروگرام سے متعلق دستاویزات کو اب بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اب تک کسی بھی سی آئی اے کے عہدیدار کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب رائٹرز نیوز ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سی آئی اے کے خفیہ آپریشن کے دوران گرفتار کیے جانے والوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے اور انہیں مصنوعی طریقے سے غرق کرنے اور انہیں مسلسل جگائے رکھنے جیسی ایزا رسانیوں سمیت مختلف طرح کے تفتیشی طریقہ کار کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ گرفتار شدگان کو زیادہ تر سی آئی اے کے ٹھکانے کہلائے جانے والی ایک خفیہ جیل سے دوسری خفیہ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کار کے مطابق ایسے شواہد اور دستاویزات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سی آئی اے کی خفیہ جیلیں لتھوانیا، مراکش، پولینڈ، رومانیا اور تھائی لینڈ میں اب بھی قائم ہیں اور دنیا کے دیگر 49 ملکوں کے حکام نے اپنی فضائی حدود اور طیارے ان افراد کی منتقلی کے لیے امریکہ کو فراہم کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کار نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ عالمی ادارے نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ سی آئی اے کی خفیہ جیلوں کے قیام میں کردار ادا کرنے والے ہر عہدیدار کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے۔
وینزویلا کے وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ صدر ہوگو شاویس کی جسمانی حالت تشویشناک ہو گئی ہے اور وہ انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ وینزویلا کے وزیر اطلاعات و نشریات بیلگاس نے قومی ٹیلی ویژن پر اعلان کیا ہے کہ ہوگو شاویس کو اس وقت نئے اور شدید انفیکشن کا سامنا ہے اور سانس لینے میں ان کو شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہوگو شاویس کی ہائی ڈوز کے ساتھ کیموتھراپی کی جا رہی ہے اور وینزویلا کے صدر ہوگو شاویس کا جو سرطان کے مرض میں مبتلا ہے اب تک کئی بار آپریشن ہو چکا ہے۔ 58 سالہ ہوگو شاویز ملک کے صدارتی انتخابات میں 3 بار واضح اکثریت سے کامیاب ہو کر صدر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ درخت کاری مہم میں شرکت کے بعد قائد انقلاب اسلامی کی گفتگو، انسانی معاشرے کے لیے درخت اور پودوں کی اہمیت پر زور۔ این پی ٹی اور آئی اے ای اے کے رکن کی حیثیت سے ایران کو ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاح، 11 مارچ کو پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کا اعلان۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔